آ رہے ہیں وفود کے وفود، اطاعت قبول کر رہے ہیں. قرآن نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ یہ اطاعت قبول کر رہے ہو، اسلام لا رہے ہو، اسے ایمان نہ سمجھ بیٹھنا. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. یہ لفظ ایمانی ہوں گے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، وی ہیو سرنڈرڈ، دیٹس آل. یہ جو نقشہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ایک روایت ملتی ہے، حضور کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، اسی طرح اسلام سے نکل بھی جائیں گے. یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کب آئیں؟ جزیرہ نما عرب میں، ادھر حضور کا انتقال ہوتا ہے، ادھر دو عظیم تحریکیں کھڑی ہو جاتی ہیں. نئے نئے مدعیان نبوت، کہیں مسیلمہ ہے، کہیں کوئی اور ہے، کہیں اسود انسی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. یہ کون تھے؟ وہی تھے نا جو فوج در فوج آئے تھے، اور فوج در فوج نکل گئے. دوسری طرف مانعین زکات، زکات نہیں دیں گے، اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ انہوں نے زکات کا انکار کیا تھا، کہا تھا آپ کو نہیں دیں گے، خود خرچ کریں، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے. زکات کا تو فلسفہ یہ ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، اغنیا سے لے کر فقراء کو تقسیم کرنا، لیکن جہاں نظم ہوگا یہ کام ہوگا حکومت کے تحت. اسی کا انکار تھا صرف. اب آپ سوچئے، یہ دو عظیم تحریکیں، موقع دیکھ لیا، اس سے زیادہ مناسب موقع کوئی ممکن ہے؟ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، کیا کیفیت ہے؟ حوصلے جو ہیں اس وقت پست ہیں، صدمے سے دو چار ہیں. اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہو سکتا تھا اسلام کی قبر توڑنے کے لیے اور انقلاب محمدی کی نگیشن کے لیے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، نبوت کے ساتھ متصل ہے مقام صدیقیت. نبوت کا عکس کامل ہے صدیقیت، اور نبوت کاملہ کا عکس کامل ہے صدیقیت کبریٰ. صدیقیت کبریٰ جس کے مقام پر فائز ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، یہ علیحدہ بحث ہو جائے گی، صدیقین کون ہوتے ہیں، شہداء کون ہوتے ہیں، صالحین کون ہوتے ہیں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ایک اور بحث ہو جائے گی، یہ شہادت کے پانچویں معنی ہے. بہرحال یہ اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا. حضرت ابو بکر کے صدیق اکبر ہونے کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ جس انقلاب کی تکمیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے خلاف جب وہ ریئیکشنری موومنٹس اٹھی، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس اٹھی، تو ان کو ایک آئرن ول اور آئرن ہینڈ کے ساتھ کچل کر رکھ دیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی. میں نے یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کیے اس لیے کہ کنٹراسٹ ہے اس میں. بڑے ہی نحیف و نزار جسم کے مالک تھے حضرت ابو بکر، بڑے ہی رقیق قلب کے حامل تھے حضرت ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، نہایت نحیف و نزار جسم، نہایت رقیق القلب انسان، لیکن جب ذمہ داری آئی ہے نبی کی جانشینی, آپ کو معلوم ہے جب حضور جب حضرت ابوبکر کو کہا گیا خلیفۃ المسلمین, آپ نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ, مجھے کوئی اور خطاب نہیں چاہیے, میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ. کیوں؟ ان کے مشن کی تکمیل ہے در حقیقت میرا اس خلافت کا مقصد. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلافت جو ہے, خلافت راشدہ وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کے راستے پر خلافت, وہ محض ایک سیاسی ادارہ نہیں تھی, در حقیقت وہ تکملہ نبوت ہے, وہ حضور کی نبوت کے ساتھ ایک ضمیمہ ہے. اس لیے کہ حضور کی بعثت تھی پوری نوع انسانی پورے کرہ ارضی کے لیے. حضور نے اپنے اس مقصد بعثت کی تکمیل جزیرہ نما عرب کی حد تک تو کی خود, اور بقیہ جو اس کا بین الاقوامی فیض ہے اسے حوالے کیا امت کے, اور اس امت نے وہ ادارہ قائم کیا خلافت علی منہاج النبوہ کا, تاکہ عالمی سطح پر انقلاب محمدی کی تکمیل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کا جو دفتر فضائل ہے اس کا سب سے نمایاں باب یہ ہے کہ اثر نو انقلاب محمدی کو کنسولیڈیٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی. اصل میں جو توسیع ہے, اصل جو تصویر الانقلاب ہے, وہ ہوئی ہے دور فاروقی میں. یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے. اب اندرون ملک عرب اثر نو مستحکم ہو کر انقلاب نبوی, اب اس کا سیلاب نکلتا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. دو عظیم مملکتیں تھیں, سلطنت قیصر, سلطنت کسرا. اب ذرا اس کو ذہن میں جمائیے تاریخی حقائق کے طور پر. قیصر کی حکومت اصل میں ایشیا اور شمالی افریقہ میں ایک نو آبادیاتی نظام تھا, وہ اصل طاقت جو ہے یورپی طاقت تھی, رومنز, جبکہ ایرانی حکومت اصل اسی ملک کی حکومت تھی, ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی ایران کی, وہاں کے قوم کے اندر شاہ پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ان دونوں سے ٹکراؤ ہوا اور نتیجہ کیا نکلا, قیصر کی حکومت کے تو ایشیائی اور افریقی مقبوضات ختم ہوئے, اصل حکومت قائم اور کچھ تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ایشیائے کوچک میں ترکی میں باقی, ختم نہیں ہوئی. ختم کون ہوئی؟ سلطنت کسرا. کسرا نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا, اپنی سلطنت کے پرزے کر لیے. اور ہو گئے کس کے عہد خلافت میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی. دیکھیے اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیپ انسائٹ انٹو دی بیک گراؤنڈ, وہ کیا حالات ہیں, حضرت عمر کی شہادت, پھر حضرت عثمان کی شہادت. مذاہب تین تھے کہ جو اسلام کے راستے میں آئے تھے. حضور کی حیات طیبہ میں ابھی ہندو مت سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا, مجوسیت سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہوا, تین مذہبوں سے مقابلہ ہوا. ایک تو اندرون ملک عرب کا مشرکانہ مذہب, وہ تو نیست و نابود ختم ہو گیا, اس کا تو اعلان سورہ توبہ میں آ گیا تھا, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. انہیں صرف ان محترم مہینوں کی مہلت حاصل ہے, جیسے یہ ختم ہو ان کا قتل عام شروع کر دو جزیرہ نما عرب میں. نوبت اس کی نہیں آئے, سب مسلمان ہو گئے, دبک گئے. دوسرا مذہب عیسائیت. عیسائیت کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے, نہ تو کوئی بڑا مارکہ ہوا,
کوئی براہ راست تصادم نہیں. اس کے برعکس نجاشی کون تھے؟ عیسائی. ایمان لے آئے. ہرقل کون تھا؟ عیسائی. اس نے حضور کے ایلچی کی عزت کی، احترام کیا، نامہ مبارک کا احترام کیا. ایمان تو نہیں لایا لیکن کوئی گستاخی نہیں کی. مقوقس کون تھا؟ عیسائی، شاہ مصر. ایمان تو نہیں لایا، حضور کو ہدایا بھیجے، دو کنیزیں بھیجی اور وہ سواری بھیجی، دلدل کا وہ گھوڑا. عیسائیوں سے کوئی بڑا تصادم جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا. کس سے ہوا؟ تیسرا مذہب یہودیت. کیسا ہوا؟ تین قبیلے تو مدینے میں تھے جو نکال دیے گئے، ان میں سے ایک قبیلے کے تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر، اس سے بے دخل کیے گئے. میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انتقام کے جذبات مذہبی سطح پر پیدا ہوئے یہودیوں میں، اور سیاسی سطح پر پیدا ہوئے ایرانیوں میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ رد عمل کہاں ہوگا جہاں انتقامی جذبات ہوں گے؟ ایران میں نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. فردوسی جیسا شاعر مسلمان، لیکن اپنے اس ایران کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 100% ریشیل نیشنلزم. عربوں پر جو فکریں چستی ہیں، زشیر شتر خوردن و سوس مار، عرب را بجائش آیت بکار، کہ تختے کے یار کو نہ دارزو، تفو بر تو ہے چرخ گردان تفو. یہ عرب، یہ ویسی قوم، یہ سوسمار کے کھانے والے، اونٹوں کا دودھ پینے والے، اور ان کی یہ ہمت اور جرت کہ یہ تخت کیانی کے آرزوئیں لگائے بیٹھے ہیں ایران کی عظیم مملکت کے. ذرا آپ ایک ایک لفظ کے اندر جو زہر بجا ہوا اسے نوٹ کی. پھر یہ کہ وہ خطرت ختم ہو گئی، پرزے اڑ گئے، وجود نہ رہا. تو ایرانیوں میں جس درج شدید انتقامی جذبات تھے، خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں اتنے نہیں، اس لیے کہ توسیع ان کے دور میں نہیں ہوئی. ان کا اصل کارنامہ اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی اثر نو کنسولیڈیشن استحکام ہے. توسیع کس کے دور میں ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی. ان دو رد عمل کو ذہن میں رکھیے. اب سمجھیے، پہلا وار ہو رہا ہے حضرت عمر پر رضی اللہ تعالی. یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ حملہ کرنے والا کون؟ ایک مجوسی ایرانی، ابو لولو فیروز. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، حضرت عمر نے شکر ادا کیا تھا جب یہ معلوم ہوا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، کوئی کلمہ گو نہیں. اس لیے کہ کلمہ گو کا اگر ہاتھ اٹھتا تو یہ ایک عظیم فتنہ ہو جاتا. اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس شخص نے جھوٹ موٹ کا کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا تھا. لیکن اس کے پیچھے ذہن کس کا تھا؟ ہرمزان، ایک بہت بڑا ایرانی جرنیل، اسلام لا چکا تھا وہ، لیکن ذہن اس کا، سازش اس کی. آگے ہے ابو لولو فیروز. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب یہاں میں ذکر کر دوں کہ دعا کی تھی اللہ سے، پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ موت تیرے نبی کے شہر میں آئے. بظاہر تضاد ہے، شہادت کی موت تو کفار سے جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں اس کا بازار گرم ہے، بڑی سستی ملتی ہے وہاں، تو یہاں کیسے؟ لیکن یہ کہ جب محمد الرسول اللہ تمنا کر رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر فاروق اس کی تمنا نہ کرے؟ لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ ایک موقع پر ایران ہی میں جب جنگ ہو رہی تھی، ایک مرحلہ آ گیا تھا بڑا کریٹیکل مسلمانوں کے لیے، کچھ وقتی طور پر ہزیمت ہوئی تھی، اس وقت حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود جاؤں گا محاذ جنگ پر، تو سب سے زیادہ ان کو روکنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. الفاظ کیا تھے؟ چکی اپنی کلی کے گرد گھومتی ہے، اگر وہ کلی نہ رہے گی تو چکی چلے گی کیسے؟ آپ کی حیثیت اس امت کی چکی کے لیے، اس مرکزی کلی کی ہے، وہ نہیں ہل سکتی، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. حضرت علی کی بات نہ ہوتی تو شاید حضرت عمر نہ رکتے، لیکن حضرت علی کی بات، پھر ان کا مقام، ان کا صاحب الرائے ہونا. عمر نے تو کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور صحیح بات ہے. جس تیزی سے ایکسپینشن ہو رہی تھی، اسلامی مملکت کے حدود پھیل رہی تھی، انتظامی مشینری اگر اسی طریقے سے ڈیولپ نہ ہوتی تو کیاوس ہو جاتا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص سارا کام نہیں کر سکتا. حضرت علی کی حیثیت جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ دور فاروقی میں بالکل وہی ہے جو آج کل کی حکومتوں میں چیف سیکرٹری کی ہوتی ہے، پورا دفتر، پورا سیکرٹریٹ، پورا انتظام، پورا دیوان جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں، ان کے زیر انتظام، وہ توسیع ہو رہی ہے، وہ سنبھالتے چلے جا رہے ہیں، سارا نظام مملکت چوٹی پر وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، انتظامی تمام معاملات حضرت علی نے سنبھال لی. تو بات غلط نہیں ہے کہ لولا علی لہلک عمر. حضرت عمر نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کاش میرے اور ایران کے درمیان آگ کی کوئی دیوار حائل ہو جائے، اس لیے کہ یہ توسیع جو ہے اگر کنسولیڈیشن ساتھ نہ ہو ایکسپینشن کے تو تباہی آئے گی، اور جس تیزی سے ہو رہی ہے توسیع، اس تیزی کے ساتھ اگر ہم نہ کر پائے تو یہ سارا کیا دھرا جو ہے پانی میں اڑ جائے. تو یہ تھی وہ بات جو حضرت علی نے فرمائی کہ آپ کیسے ہل سکتے، چکی کیسے چلے گی، آپ یہی رہیں گے. چنانچہ حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن وہ موت تیرے نبی کے شہر میں آئے، وہ آ گئی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں ہے. شہید ہو گئے تو پہلا وار تو یہ سمجھئے کہ کدھر سے ہوا اور کیوں ہوا. سمجھا یہ گیا تھا کہ حضرت عمر کی شخصیت شاید اس پورے نظام کے لیے یہ واحد ستون ہے، یہ گرا تو نظام گرا. بظاہر احوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیسمنٹ غلط بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ ثابت ہوا، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، یہ تعمیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا سی ہلی تو صحیح لیکن پھر جم گئی. چند دن لگے، چھ افراد کا بورڈ جسے طے کرنا تھا اپنے میں سے کسی کے لیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور وہ خلیفہ ثالث ہو، چند دن لگے. حضرت عثمان کا معاملہ طے ہوا اور پھر وہی قافلہ آگے چل نکلا. کوشش ناکام ہو گئی، لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت عثمان کے 12 برس ہیں خلافت کے، تقریباً حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے اتنا ہی دور خلافت حضرت عثمان کا ہے تنہا، سوا دو برس اور دس برس، اور وہ بارہ برس، ان میں سے کم دس سال بالکل اسی شان کے ہیں جس شان کے دس سال حضرت عمر کے ہیں رضی اللہ تعالی. یہ بیس سال ہیں اصل میں ایکسپینشن کے، توسیع. حضرت عمر کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں سارا شمالی افریقہ فتح ہو گیا، حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایران فتح ہوا، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ترکستان، یہ پورا علاقہ ترکستان کا فتح ہو گیا. یہ دو طرفہ جو سیلاب ہے انقلاب محمدی کا یہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ اب آئی دوسری سازش. اور اس مرتبہ کیا ہوا نوٹ کیجئے، یہودیوں کا سازشی ذہن اور ایرانیوں کے انتقامی جذبات، ان دونوں نے مل کر ایک سازش کی شکل اختیار کی. عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا یہودی، حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں ایمان لاتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، مدینے آ جاتا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہے. اس عمارت میں نقب کدھر سے لگ سکتی ہے، حملہ کہاں سے کیا جائے، آغاز کار کیا ہو، جڑوں کو کس طرح ہلایا جائے. اس شخص نے جو کاری وار کیا اور اس کے سازشی ذہن نے جو سازش تیار کی، واقعہ یہ ہے کہ ایول جینیس ہونے کے اعتبار سے اسے جتنا خراج تحسین ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور اگر بات سمجھنی ہو تو ذرا سے چند منٹ تو لگیں گے، بات سمجھ لیجئے، یہ پولے ثانی ہے. جس طرح حضرت مسیح کے اصل دین کو سینٹ پال نے ختم کر کے رکھ دیا، وہی ڈاکٹر ہارٹ جس کا میں نے ذکر کیا تھا مانتا ہے، یہ دی ہنڈریڈ میں کھول کر پڑھ لیجئے کہ اصل میں یہ جو جدید مسیحیت ہے اس کا حضرت مسیح کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، یہ پالزم ہے. حضرت مسیح جب تک رہے شدید مخالف، جب انہیں اٹھا لیا گیا اس نے لبادہ اوڑھا کہ مجھے بشارت حاصل ہوئی ہے، خواب میں ملاقات ہوئی ہے مسیح سے، اور اب وہ عیسائی ہوا، اور آ کر اس نے پہلا کام تو یہ کیا، اصل جڑ ہے دین خداوندی کی توحید، توحید کی جڑ میں تثلیث کا کلہاڑا مارا، حضرت مسیح کو بنایا خدا کا بیٹا، باپ بیٹا روح القدس، توحید ختم اور تثلیث کا سکہ رواں. دوسرا کلہاڑا مارا شریعت پر، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں آپ سرمن آف دی ماؤنٹ پڑھیے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ تم پر عائد رہے گی، نافذ رہے گی. اور اس اللہ کے بندے نے بیک جنبش قلم شریعت موسوی کو ثابت کر دیا، دین ختم. دین نام ہی دو چیزوں کا ہے، عقائد اور شریعت. عقائد میں توحید ختم، تثلیث. اعمال میں شریعت بالکل ہی ختم. آج کمال دیکھیے اس یہودی ذہن کا کہ پوری دنیا میں ڈھونڈ کے کہیں پر تلاش کیجئے حضرت مسیح کے اصل دین کا کوئی نام لیوا ہے، نہیں ملے. وہ پول ثانی ہے عبداللہ ابن سبا. یہاں بھی پہلا کام کیا کیا، حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ.
علی مظہر خدا ہیں، اللہ علی میں حلول کر گیا ہے۔ آج آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، آپ سنی جو حلا کے اندر جو دیکھتے ہیں، یا علی مدد، مولا علی، یہ کہاں سے آ گیا؟ حضور تو توحید لے کر آئے تھے، اللہ تمہارا مولا ہے، ہوا مولا کم فنعم المولا ونعم النصیر، یہ علی کہاں سے مولا ہو گئے؟ سب سے بڑا کمال یہ دیکھیے، اس پال نے تو حضرت مسیح جو رسول تھے اور وہ بنایا کیا، خدا کا بیٹا، دونوں طرف سے ڈائمنشن نوٹ کیجئے، اس اللہ کے بندے نے علی کو جو امتی ہے، رسول نہیں ہے، اور بنایا کیا، خدا کا بیٹا نہیں خدا، دونوں طرف سے اس نے خدا کے ایک رسول کو، جلیل القدر پیغمبر کو، خدا کا بیٹا بنایا۔ یہ تو 10 گنا اس سے آگے بڑھ گیا کہ رسول کو نہیں، رسول کے ایک امتی کو، خدا کا بیٹا نہیں بنایا، خدا بنایا۔ اور یہ آپ کو مل جائے گا، غالب بھی ہے۔ تو مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ کمال یہ ہے کہ ہمارے سنی کہلانے والے شعرا ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی، کیا ہے؟ نسیری موجود ہیں آج بھی جو انہیں خدا کہتے، اس کی ڈٹائی کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی نے اسے جلایا ہے اسی جرم کی پاداش، اس کے ساتھ 70 اس کے پیروکار، لیکن یہ تو حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ہے جب وہ آگ لگا چکا تھا۔ یہ عقائد پھیل رہے اندر ہی اندر، الوہیت علی۔ مزید یہ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور علی حضور کے وصی ہیں، لہذا خلافت ان کا حق۔ جو کوئی بھی اس منصب پر فائز رہا وہ بھی غاصب، جو اب ہے وہ بھی غاصب، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، عثمان غاصب۔ دیکھیے، ذہانت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی سچویشن کو دیکھیں اور جو عوام کی سسپٹیبلٹیز ہوں، جذباتی جن چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ ہے، اس کو پہچانیے اور اس بارود کے اندر دیا سلائی دکھائیے۔ بارود کریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، بارود ہوتا ہے لیکن تلاش کرنا کام ہے کہ اصل بارود کون سا ہے جسے آگ لگا۔ عرب کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی چیز حضور کے لیے ایک سپورٹ کا بھی ذریعہ رہی ہے۔ پورے 10 برس جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا، حضور کو جو پشت پناہی حاصل رہی اپنے خاندان کی، یہ وہی قبائلی نظام تو تھا، وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے حضور پر، قبائلی نظام کے تحت حضور کا ساتھ دے رہے تھے۔ پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے، شعب بنی ہاشم کے اندر 3 سال، ان میں یہ تخصیص نہیں تھی کہ جو ایمان لائے ہیں وہی، پورا خاندان، اس لیے کہ خاندان ساتھ نہیں چھوڑ رہا، کفار کو ہاتھ اٹھانے کا موقع اس لیے تو نہیں مل رہا کہ یا تو خاندان علیحدہ ہو جائے، تب تو ٹھیک ہے، محمد ایک فرد ہے، ان پر جو چاہیں ہم کر گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خاندان ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو قریش کے اندر ایک ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور یہ خانہ جنگی جو ہے ختم کر کے رکھ دے گی قریش۔
یہ چیز تھی کہ جس نے پورے 10 برس جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو، اور آخری وقت وہ بھی آیا تھا کہ ابو طالب کے پاس جب سفارت گئی ہے اور چیلنج انہوں نے آخری کیا کہ اب یا تو آپ ہٹ جائیے درمیان سے اور یا پھر آپ بھی آ جائیے میدان میں، ہم تنگ آ گئے. اور اس وقت ابو طالب نے حضور سے کہا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ پہلا وقت ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ بظاہر دنیاوی سہارا، اصل سہارا تو اللہ ہے، لیکن آخر اس زمین کے معاملات بھی تو ہے. دنیاوی سہارا تو ایک ہی تھا، معلوم ہوتا ہے وہ بھی جواب دے رہا ہے، لیکن الفاظ کیا نکلے ہیں، عظیمت کاملہ، کہ چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں. یہ جو قبائلی نظام تھا جس نے یہاں حضور کے لیے ایک آسانی پیدا کی، یہی قبائلی نظام ہے جو خود حضور کی حیات طیبہ میں بھی قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا رہا. اوس اور خزرج کو اللہ تعالی نے شیر و شکر کر دیا، کوئی شک نہیں. وہ جو سورہ آل عمران میں ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تمہارے درمیان محبت پیدا کی. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے سیرت پڑھتے ہیں منافقین جو ہے وہ ان دکھتی رگوں کو کبھی کبھی چھیڑ دیتے تھے، پرانی جو دشمنیاں ہیں یاد دلا دی اور وہ خون جو ہے جوش کھا گیا، تلواریں نکل آئیں، کہ وہ قبائلی جو ہے عصبیتیں بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ سوئی ہوئی کہیں کہیں اس کے اثرات تھے. اب یہ ذہین آدمی کی ذہانت ہے کہ اس نے تاڑ لیا کہ قریش کے دو بڑے گھرانوں کے درمیان بنی ہاشم اور بنی امیہ جو پرانی ایک مسابقت تھی اس کو ہوا دینے کا وقت ہے. ابو بکر کے دور میں نہیں تھا، کیوں اور کیجئے، ابو بکر نہ بنو ہاشم سے نہ بنو امیہ سے، بنو تین سے. عمر کے زمانے میں بھی کوئی امکان نہیں، ایک طرف تو ان کی عظمت، ابو بکر اور عمر کی عظمت رضی اللہ تعالی عنہما، مزید یہ بھی حقیقت ہے کہ عمر بھی نہ بنی ہاشم سے نہ بنی امیہ سے، بنو عدی سے ہے. تو چھیڑیں تو کسے چھیڑیں، کس رگ کو ہلائیں؟ لیکن جب معاملہ ہوا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، اب موقع ہے کہ ان پرانے تاروں کو ذرا کہیں سے چھیڑا جائے. بنو ہاشم بنو امیہ کی وہ پرانی مطابقت، پرانے مقابلے، یہ ہے وہ پس منظر جس میں یہ سازش جو ہے تیار ہو رہی ہے. ٹیکنیک کیا اختیار کی؟ کوفے چلے گئے تو کوفے کے گورنر کے خلاف نہیں، شام کے گورنر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ابھی وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو عقربہ پروری ہو رہی ہے، وہاں تو یہ ظلم ہو رہے ہیں، وہاں تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں. دمشق گئے ہیں تو مصر کے بارے میں، مصر گئے ہیں تو کوفے کے بارے میں. اب آپ غور کیجئے، اس دور میں حال یہ ہمارا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک ہنگامہ ہوا، فائرنگ ہوئی کوئٹے میں، اس روز میں کوئٹے میں تھا، جمعے کی نماز کے بعد ہی وہاں جلوس نکلا تھا، جمعے کی نماز ہی میں نے پڑھائی ایک مسجد میں. ایک ہی سڑک ہے، 2 فرلانگ کے فاصلے پر یہ 2 مسجدیں. ہم جمعہ پڑھ کے آ بھی گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک نہیں معلوم. وہ سرکاری کمیونیکے آتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے، افواہیں لوگوں کی نہ معلوم کیا کیا ہے،
میں خود کوئٹے میں موجود لیکن حقیقت مجھے معلوم نہیں. یہ آج کے زمانے کی حال کا حال ہے. اس وقت کا تصور کیجیے, کون تحقیق کرے, کون جائے, کون بتائے کہ یہ جھوٹ ہے, کس کا کوئی کمیشن بیٹھے, ممکن نہیں. جو چاہیے کہہ دیجئے اور یہ جان لیجئے, میں چاہتا ہوں آپ بات سمجھے کہ کیسے بات ہوتی ہے. یہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ بری بات کو تو انسان کا ذہن آگے بڑھ کر قبول کر لیتا ہے اور اچھی بات کو بڑی مشکل سے مانتا ہے. خلق الانسان ضعیفہ, اللہ تو خود فرما رہے ہیں اسی نے بنایا انسان کو, انسان کمزور بنایا گیا ہے. ہیں کمزوریاں, اس کی خلقی کمزوریاں ہیں. اس کی سب سے بڑی گواہی دے دوں, حضور کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگ رہی ہے اور اس کو اس میں ملوث ہو جانے والے مومنین صادقین, شروع کرنے والا منافق عبداللہ ابن ابئی, ہوا دینے والے منافق, لیکن کتنے ہی صادق الایمان لوگ تھے جو اس میں ملوث ہو گئے. حضرت حسان ابن ثابت دربار نبوی کا شاعر, حضور کی مدح کہنے والا, وہ بھی اس میں ملوث. یہ انسانی کمزوری ہے. لہذا جہاں خبر سنی مان لیا. ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور ذرا سا وقت گزار کر اس ساری تنقید کا کی توپے جو ہے وہ حضرت عثمان کی ذات کی طرف کر دی. یہ ہے, یہ کنبہ پرور ہے, اقربا پرور ہے, یہ ہیں اور یہ وہ ہیں, اور ان میں یہ خرابی ہے اور ان میں وہ خرابی ہے. پروپیگنڈے کا ایک طوفان اور تمام جتنے بھی یہ مراکز تھے ان سے جتھے جو ہیں وہ آ گئے اور مدینے کا محاصرہ. ایک بات اور اس میں جان لیں, میں نے عرض کیا تھا دو چیزوں کو جمع کیجیے گا. ایک تھا اندرون ملک عرب انقلاب جس کی تکمیل کی محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا رد عمل بھی جو ہوا وہ وہی ہوا, عرب میں ہوا. مانعین زکات اور مدعیان نبوت جن کو کچل دیا ابو بکر صدیق. اس کے بعد توسیع انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے رد عمل میں دو نہایت اہم فورسز, ایک طرف یہود اور ان کا سازشی ذہن اور دوسری طرف ایرانی قوم پرستی اور اس کی قدیم شاہ پرستی. شاہ پرستی کا عالم تو آج تک یہ ہے کہ خمینی صاحب کو خطرہ آج تک ہے کہ کچھ پتا نہیں, اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ شاہ کو نکالا گیا تھا پھر وہ واپس تشریف لے آئے تھے, کہیں دوبارہ جو ہے یہ فوج کے بڑے بڑے تمام افسروں کو جو گولی سے اڑایا گیا, کیوں اڑایا گیا؟ اندیشہ یہی تھا کہ کاؤنٹر ریولوشن جو ہے, شاہ پرست جو ہے اس فوج کے اندر, وہ بڑے گہرے ان کے اثرات ہیں, یہ ذرا سا موقع دیکھیں گے پھر دوبارہ آئیں. تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت کی شاہ پرستی. ان دونوں کا جو سب سے بڑا مرکز بنا وہ کون سا شہر؟ کوفہ. کوفہ وہ چھاونی ہے جو خاص طور پر ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی, جدید شہر. یوں سمجھئے کہ عالم عرب اور عالم عجم اس کا جو نقطہ اتصال ہے وہ کوفہ. ایرانی رد عمل کا سب سے بڑا مرکز کوفہ, اور اس کے ساتھ وہ یہودی سازش کا سب سے بڑا مرکز بن گیا. یہ دو آچھا ہو گیا معاملہ وہاں. چنانچہ بعد کی تاریخ میں جو آپ دیکھیں گے آپ کو کوفہ جو ہے اس کا مرکز نظر آئے گا, اس فتنے کا مرکز کوفہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب وہ شورش ہوئی ہے, تاریخ میں یہ حقائق ہے, ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے والوں میں حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بلوائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ایک ایک الزام کی نفی کرنے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. یہ تمہارا الزام جھوٹا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی بڑی زوردار، اور انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والے سارے الزامات کی صفائی پیش کر دی. اس کے بعد خود بھی کچھ الزام دوبارہ لگا دیے. تو ایک تبصرہ نگار ہمارے پروفیسر مرزا محمد منور ہیں لاہور میں، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے مضامین اخبارات میں آتے رہتے ہیں، پرانے مسلم لیگی. انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ شاید ان کے نزدیک حضرت علی بھی کوئی کرائے کے وکیل تھے، کہ حضرت عثمان کی وکالت انہوں نے کوئی فیس لے کر کی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے حق کا احقاق کیا، باطل کا ابطال کیا، بالکل تاروں پود بکھیر کر رکھ دیا کہ کوئی ایک الزام بھی عثمان پر صحیح نہیں ہے رضی اللہ تعالی. ان کا دامن پاک ہے. وہی ہما حضرت عثمان کا ایک فیصلہ ہے. دیکھیے وہی بات جس کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں، کسی مجوسی کے ہاتھوں ہو گیا معاملہ، کوئی حرج نہیں، جامع شہادت، نشانے مرد مومن بات گویم تو مرد آیت تبسم لبر لبے اوس ہو المطلوب. لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی کلمہ گو نہیں. یہاں وہی فیصلہ حضرت عثمان کر رہے ہیں، میری جان کے یہ درپے ہیں، اگر لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن میں اپنی جان کے حفاظت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں. یہ ہے تو کلمہ گو، لبادہ توڑا ہوا اسلام کا، کلمہ شہادت تو ان کی زبان پر ہے، یہ ڈھال تو ہے ان کے پاس. میں اس ڈھال کو، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. فَلَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ. حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کو بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے تھے، پوتے کی مانند تھے، اس لیے کہ ان کے باپ حضرت زید، ان کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. جب تک سورہ احزاب نازل نہیں ہوئی وہ حضور کے بیٹے شمار ہوتے تھے، زید ابن محمد. وہ تو جب قانون آ گیا سورہ احزاب میں کہ یہ منہ بولا بیٹا کوئی شے نہیں ہے، تو پھر وہ زید ابن حارثہ رہ گئے غریب. ان کے بیٹے حضرت اسامہ کتنے لاڈلے تھے کہ جب ایک اعلی گھرانے کی عورت نے، فاطمہ نے، بنو مخزوم کی عورت، ابو جہل کے خاندان سے، اس نے جب چوری کی اور لوگوں نے کہا کہ کسی طرح کوئی سفارش پہنچائی جائے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے اونچے گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تو کس کو سفارشی بنایا؟ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی محبت ہوگی کہ انہوں نے حضرت اسامہ کو چنا کے کن سکھو یہ حضور سے سفارش کریں گے، حضور مان لیں. وہ حدیث انہی سے آتی ہے کہ جب انہوں نے جا کر سفارش کی، حضور نے فرمایا اسامہ پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان میں جب عام لوگ، غریب آدمی جرم کرتا تھا پکڑا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، اور بڑے لوگ وہی جرم کرتے تھے اور انہیں پکڑا نہیں جاتا. یہ قوموں کی ہلاکت کا اصل سبب ہے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کٹے گا. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. ان اسامہ سے غلطی ہو گئی تھی ایک جنگ میں، ان کی تلوار کی زد میں ایک کافر آ گیا، اس نے دیکھا جان بچنے کی کوئی شکل نہیں، کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو سمجھنا چاہیے، کہ جان بچانے کا ہیلا کیا. تلوار نہیں روکی, گردن اڑا دی, لیکن دل میں تشویش بھی رہی. حضور سے ذکر کیا, حضور نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا, کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. کمال دیکھیے, حضور نے اس کی نفی نہیں کی. فرمایا تو یہ فرمایا, اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا, میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی. یہ تو ڈال ہے ان منافقوں, ان بلوائیوں, ان سبائیوں کے پاس وہ کلمہ شہادت کی ڈال تھی. حضرت عثمان اپنے اوپر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے کہ کسی کلمہ گو کی کا خون جو ہے بہایا اپنے تحفظ کے لیے. ذرا تصور کیجئے, قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے اور مشرق و مغرب کا ذکر کیا گیا ہے, مغرب الشمس مطلع الشمس, اور اس کی حکومت کتنی تھی. موجودہ جو ہمارا یہ بلوچستان کے ساتھ ذرا ایران کا لگتا ہوا علاقہ, یہاں سے لے کر اور میڈیٹرینین تک کل یہ حدود تھی ذوالقرنین کی حکومت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس مملکت کے فرما روا تھے, کم سے کم تین گنا رقبہ تھا اس مملکت کا ذوالقرنین کی حکومت سے. ادنا سے اشارے پر لاکھوں کی فوجیں جمع ہو سکتی تھیں, لیکن نہیں, خانہ جنگی, کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہانا میں نہیں کروں. اتنا عظیم یہ فیصلہ تھا. حیرت ہوتی ان لوگوں پر جو حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کمزور انسان تھے. معاذ اللہ, کمزور آدمی کے ہاتھ میں اگر اختیار آ جائے تو وہ جس طرح اس کو مس یوز کرتا ہے وہ تو تباہی کے پھیر دے گا. یہ کمزور نہیں, پہاڑ جیسی عظیمت. ایک شخص کو معلوم ہو کہ میرے ادنا اشارے پر لاکھوں انسان آ سکتے ہیں میدان میں, اور یہ چند سو ہے بلوائی, ان کا تو کہیں ایک چیتڑا نہ ملتا, ان کی موٹی نہ ملتی, لیکن نہیں. حضرت علی کیا کر سکتے تھے, اجازت مانگ رہے ہیں جنگ کی, طلحہ مانگ رہے ہیں, زبیر مانگ رہے ہیں, انصار دوبارہ حاضر ہوئے, حضرت زید ابن ثابت کاتب وحی کہ حضور نے ہمیں انصار قرار دیا تھا, ہم دوبارہ اسلام کے انصار بن کر آپ کے جان اسار بننا چاہتے ہیں, اجازت دیجیے دوبارہ ہمیں وہ سعادت حاصل ہو جائے کہ پہلے ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی, آج اس کے خلیفہ کی مدد کریں. اجازت نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو, حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما, دروازے پہ کھڑا کر دیا. اس کے سوا کیا کرے, دروازے سے کوئی حملہ آور نہیں آ سکا. پچھلی دیوار پلانگ کے اندر گئے ہیں, روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت عثمان شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی یہود میں سے تھے, اسلام لے آئے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور کچھ پروپیگنڈے کا اثر ان پر بھی کچھ دیر کے لیے ہو گیا تھا. حضرت عثمان سے کچھ سوئے در انہیں بھی ہو گیا تھا. انہوں نے آ کر بلوائیوں نے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان سے اجازت طلب کی کہ میں ذرا جا کے ملنا چاہتا ہوں. وہ خوش ہوئے, یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں. وہ گئے, انہوں نے جو بھی کچھ شکوک تھے حضرت عثمان کے سامنے رکھے, جواب سامنے آیا, بالکل طبیعت مطمئن ہو گئی کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے. واپس آئے ہیں تو انہوں نے واس کہا, لوگوں میں تورات کا عالم ہوں اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا کوئی نبی ناحق قتل کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 70,000 انسان قتل نہ ہوئے ہوں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کوئی خلیفہ ناحق قتل کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 35,000 انسانوں کا خون نہ بہاؤ. بعد آ جاؤ, بلوائیوں نے شور کیا, بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا معلوم ہوتا ہے, انہوں نے اتمام حجت کر دیا. لیکن دیکھیے تاریخ کا یہ واقعہ, اس یہودی سازش کی کامیابی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک خواب کی روح سے خون کے دو پرنالے تھے جو زمین کی طرف جاری کر دیے گئے. یہ خواب ہے حضرت حسن کا رضی اللہ تعالی عنہ, شاہ ولی اللہ اسے لائے ہیں کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں حضرت حسن نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کا دربار لگا ہوا ہے, اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے, حضور عرش کا ایک پایا تھامے کھڑے, حضرت ابوبکر آتے ہیں حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت عمر آتے ہیں حضرت ابوبکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ناگہاں اچانک عثمان آتے ہیں, ان کا سر ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے رسول کے ان امتیوں سے پوچھ کے انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں شہید کیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عرش چھرا اٹھا اور خون کے دو پرنالے عرش سے زمین کی طرف جاری کر دیے. یہ خون کے دو پرنالے جنگ صفین, جنگ جمل, 10,000 کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں سے اور نیزوں سے ختم ہو رہے ہیں. 70,000 کلمہ گو جنگ صفین میں, 4,000 نہروان میں, 84,000 تو یہ صرف تین جنگوں کا ہے معاملہ, اور ادھر ادھر جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر مستند. یہ وار اتنا کاری وار تھا, الفتنۃ الکبریٰ واقعتاً. اس کے پیچھے وہ یہودی سازش, خطا نہ علی کی نہ عثمان کی, نہ طلحہ کی نہ زبیر کی, کسی کی خطا نہیں. سازش اتنی کامل, اتنی شاطرانہ, اتنی مکمل کہ اس کے یہ نتائج نکلے. اور اسی کا پھر شاخ سانہ ہے کچھ عرصے کے بعد کہ جو کربلا کے حادثہ فادیہ کی شکل میں ظاہر ہوا, لیکن اب اس کا بیان یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ میں کل کروں گا, آج اسی پر اکتفا کیجئے. میں نے عرض کیا تھا دور نبوی, خلافت صدیقی, خلافت فاروقی, خلافت عثمانی, تاریخ کا یہ تسلسل, سیرت نبوی کا وہ پورا ایک خلاصہ فلسفہ انقلاب کی شکل میں, انقلاب کے مقابلے میں جواب اور ری ایکشنری موومنٹس اندرون ملک عرب اور باہر, اور اس میں دو قوتوں کا, دو ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ ہے اصل میں کہ اس کو سمجھ لیا جائے تو باقی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی ادھر الزام دے گا, کوئی ادھر الزام دے گا, کوئی حضرت علی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے حضرت عثمان کی شہادت کا, کوئی حضرت عثمان پر تنقیدیں کر رہا ہے, کنبہ پروری اور یہ اور وہ اور کمزور انسان تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں, کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.